الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک ہو اللہ جل شانہ اس عید کے جملہ برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اصل میں عید ایک تہوار نہیں ہے بلکہ ایک مطلب شکر مطلب جن مقام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اب اللہ پاک نے اس پر شکر کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ عید ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اور رمضان شریف کے جو تقویٰ جو حاصل ہوا ہے اللہ نصیب فرمائے اس کو مطلب یعنی رہنے دے ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع نہ ہو جائے اس کے لیے جو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ابتدائی جو دو تین دن ہے یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ اس میں شیطان آزاد ہو چکا ہوتا ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو مختلف شغلوں میں انسان کو پنساتا ہے اور ادھر ادھر کے سیر سپاٹے کے بہانے تفریح کے بہانے اس کو فسق و فجور میں مبتلا کرتے ہیں سیر و تفریح منع نہیں ہے لیکن فسق و فجور منع ہے کوئی سیر و تفریح بغیر فسق و فجور کے کر سکے تو سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن اگر اس کے بہانے کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس وجہ سے مطلب جانے یہ جو تین دن ہے بہت ہی زیادہ اس میں لوگ کا بھی آنا جانا ہوتا ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر قسم کے مزاج کے ہوتے ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہوئے انسان بھی غیر محتاط ہو جاتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے اس تقویٰ کو جو تقویٰ اس نے حاصل کیا ہے تو اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چھ روزے جو شوال کے ہیں وہ انسان رکھ لیں تو چونکہ روزوں کے ذریعے سے تقویٰ حاصل ہو چکے ہوتے ہیں روزوں کے ذریعے سے باقی بھی رہ جاتا ہے اور یہ جب خطرناک دور گزر جائے تو پھر اس کے بعد عام دنوں میں ماشاء اللہ وہ فائدہ جاری رہتا ہے بہرحال ہمارا چونکہ آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے معمول حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو مثنوی شریف ہے اس کے درس کا ہے تو اس وجہ سے ہم اس طرف جائیں گے تاکہ ہمارا معمول جو ہے نا پورا ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناغہ جو ہوتا ہے نا اس سے بہت نقصان ہوتا ہے جس کو بھی نقصان ہوتا ہے ناغہ سے ہوتا ہے تو ناغہ انسان نہ کرے چاہے کوئی بھی معمول ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے چند رکعت پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا مطلب دائمی طور پر مطلب ہو جائے تو اس کا مطلب اگر کسی نے معمول رکھا ہوا ہے کوئی دینی تو اس کو پورا کر لیا کرے بے شک مطلب یہ بعض دفعہ مصروفیت کی وجہ سے پورا طور پہ نہ ہو سکے لیکن جتنا بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ تعلق برقرار رہے تو ہم عید کے دن صحیح بات ہے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ معمول بھی پورا ہو تاکہ اس میں کوئی کمی نہ آئے ہو اور شیطان دو طرفہ وار کرتا ہے ایک تو وہ جو پروگرام کرنے والا ہوتا ہے اس کو سست بناتا ہے دوسرا جو لوگ سننے والے ہیں ان کو بھی ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ اب بھی نہیں ہوگا پھر بھی نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کو کاٹ دیتے ہیں اور نتیجتاً جہاں سے چل لیتے ہیں وہیں پر رک جاتے ہیں تو بہرحال یہ کب شروع کرتے ہیں بے شک مختصر ہو لیکن مطلب کم از کم اپنا معمول جو ہے نا ہم جاری رکھیں اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کے جملہ برکات عطا فرما دے تو جو ملے 67 نمبر جو ہے نا وہ ہے اس کے 17 نمبر شعر تک ہم چلے گئے تھے اور وہ تھا کہ عارف کا کسی پادری سے پوچھنا کہ بلحاظ عمر تو بڑا ہے یا تیری داڑھی مطلب یہ حضرت مختلف حکایات کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بہت بڑی بڑی باتیں سکھا دیتا ہے تو یہ مطلب ایک عجیب مطلب بات حضرت نے فرمائی ہے کہ ایک پادری سے کسی عارف نے پوچھا کہ تیری مطلب جو ہے نا وہ بلحاظ عمر تو بڑا ہے یا تیری داڑھی تو اس نے کہا میں بڑا ہوں کیونکہ میری داڑھی تو بعد میں آئی ہے میری داڑھی تو بعد میں آئی تو میں داڑھی سے بڑا ہوں تو نے کہا دیکھو داڑھی نے تو اپنے آپ کو پہچان لیا اپنا رنگ اپنے عمر کے لحاظ سے کر دیا مطلب سفید ہو گیا تیرے اندر کیا تبدیلی آئی تو اس نے تو اس سے زیادہ عمر گزاری آج مطلب تو نے تو اس سے زیادہ عمر گزاری تو اس بات کو جو ہے نا مطلب کر رہے تھے تو اس سے آگے انشاءاللہ بات بڑھے گی اور وہ یہ ہے روز و شب افسانہ ہی جو یائے تو جس جز جو رے تو فسانہ گوئے تس یعنی تو دن رات مستعدی کے ساتھ افسانے کا طالب رہتا ہے وہی کسے ترک استارے تیرے ایک ایک جز افسانہ کہہ رہا ہے سن لے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میں تجھے افسانہ سناتا ہوں جز جز وتا برستد از عدم چند شادی دید اس تو چند غم. تیرے حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ تیرے ایک ایک جز بتا رہا ہے کہ جب سے وہ تو عدم, جب سے وہ عدم سے پیدا ہوا ہے اس نے کتنی خوشی اور کتنے غم دیکھے ہیں. غم کا تو خود ہر شخص شاکر رہتا ہے, البتہ خوشی محتاج ثبوت ہے, کیونکہ رلانے کا نام ہے ہنسانے کا نام نہیں. سو خوشی کا ثبوت ظاہر ہے, بلے خوشی پہ انسان سوچتا ہے. زاں کہ بے لذت نہ روید نروید ہیچ جز, بلکہ لاغر گردد ہر بیچ جز. یعنی اس لیے کہ لذت کی خوشی کے بغیر کوئی جز نشو نما نہیں پاتی, بلکہ وہ جز ہر پیچ و تاب سے لاغر ہو جاتا ہے. یعنی چونکہ تیرے اجزاء و آزاد طفلی سے لے کر ماں بعد شباب تک برابر نشو نما پاتے رہے ہیں, اس لیے ثابت ہو کہ تجھ کو بہت ساری لذتیں اور خوشیاں حاصل ہوتی رہی ہیں. پھر بھی جو تجھ کو اس کے ثبوت میں شبہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, جز ماندو آن خوشی از یاد رفت, بل نہ رفتہ خوش شد از پنچ و ہفت. جز تو باقی رہ گیا اور خوشی جس سے اس کے جز کا نمو حاصل ہوا تھا یاد سے جاتی رہی. یعنی مطلب یہ ہے کہ تجھ کو خوشی حاصل ہوئی تو باقی رہا, لیکن وہ جو خوشی کی کیفیت تھی وہ تیرے باقی نہیں رہی, وہ مطلب بدل گئی, بلکہ یاد سے بھی نہیں گئی. البتہ ان خواص خمس اور رفت اندام یہ جسم ظاہری سے مخفی ہو گئی. یعنی انسان کو یاد تو رہتا ہے خوشی, لیکن وہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو محسوس ہو رہی تھی وہ محسوس تو اس وقت نہیں ہوتی نا, محسوس مطلب احساس سے تو جاتی رہتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بہت آسان مثال. ہم کوئی نہ کوئی لذیذ چیز کھائیں, اس کے جو ذائقہ ہے وہ کب تک رہے گا؟ یہ ہونٹوں سے لے کر حلق تک, بس ہونٹ سے شروع ہو جائے گا اور حلق تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد چاہے لذیذ چیز ہو, چاہے کڑوا چیز ہو, چاہے ترش چیز ہو, سب برابر ہے, مطلب اس کے کوئی فرق نہیں ہوتا. اب دیکھ لیں کہ وہ جو چیز تھی تو نے اتنے چاو سے مطلب اس کو بنایا تھا, لیکن وہ چند سیکنڈ تیرے ساتھ رہا, یعنی اس کی خوشی کی جو کیفیت ہے وہ صرف چند سیکنڈ رہی. اب مثال کے طور پر کوئی شوگر کا مریض ہے, اب شوگر کا مریض جو ہوتا ہے میٹھا چاہتا ہے, میٹھا مانگتا ہے, میٹھا اس کے لیے زہر ہے. اب وہ جو میٹھا کھا رہا ہے اس لالچ میں مطلب اس کو خوشی ہوگی, وہ خوشی چند لمحات چند سیکنڈ ہوتی ہے, لیکن اس کی جو بیماری ہے جو بعد میں آتی ہے وہ کتنے دیر کے لیے ہوتی ہے؟ مطلب وہ ظاہر پھر وہ عمر بھر بعض دفعہ رہتی ہے, بعض دفعہ کافی دیر تک رہتی ہے. اب یہ چند لمحوں کی خوشی کے خاطر اپنے آپ کو کتنے جان جوکھم میں ڈال دیا, کتنے مصیبت میں ڈال دیا. تو اسی طریقے سے دنیا میں بھی ہم ان عارضی خوشیوں کے لیے وہ دائمی خوشیاں ضائع کر لیتے ہیں. اب قیامت کی خوشی اصل خوشی ہے, کیونکہ ایک دفعہ وہ خوشی مل جائے پھر واپس نہیں لی جائے گی. وہاں اگر کوئی خوشی مل جائے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے, جو ایک دفعہ جنت میں گیا پھر وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا, تو اگر وہاں کسی کو خوشی مل جائے تو وہ واقعی خوشی ہے. یہاں کی خوشی کا کیا اعتبار؟ یہاں کی خوشی تو بس اتنی سی ہے مطلب جو آپ بس آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ گئے آپ کو مزہ آ رہا ہے, باہر چلے گئے ختم. وہ آپ کو کوئی باہر کوئی ہیلپ کرے گا؟ بلکہ شاید نقصان ہی پہنچا دے کہ آپ کو زیادہ گرمی لگے گی. ہاں جی, اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی اچھا خوبصورت پھول دیکھا تو بس جب تک دیکھا ہے بس اس وقت تک ہے, اس کے بعد پھر کیا ہے؟ چند دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. ہاں جی, مطلب یہ کہ یہ جو انسان کے ساتھ یہ عارضی چیزیں لگی ہوئی ہیں خوشی والی, وہ کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان نازاں رہتا ہے اور اپنا پورا پورا کب نقصان کر لیتے ہیں. ان خوشیوں کو جو عارضی آثار ہیں کہ وقت جو خسم سے محسوس ہوتا ہے تو جو حرکات وجدیہ ان آثار سے جسم میں پیدا ہوتی تھی, وہ اس وقت ان زوال عروس کے بعد مدرکات باطن محفوظ مخزون ہو گئے, جن میں سے قوت حافظہ خازن معنی اور قوت حس مشترکہ حاضر منصور بھی اصول بھی ہوتے. اس لیے بل ازیاد نرفت کا حکم صحیح ہو گیا, یعنی یاد میں تو ہے لیکن محسوس نہیں ہے. آپ کو خوشی یاد تو ہے, مثال کے طور پر بعض دفعہ انسان ویسے ہی اپنے گزشتہ زندگیاں یاد کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں یہ مل گیا تھا, یہ مل گیا تھا, وہ مطلب بچپن کی یادیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی, مثلا یہ عورتیں آپس میں پرانی جو ان کی ہوتی ہے جو مل جاتی ہے نا دوست سہیلیاں یا رشتہ دار, تو بڑی لمبی لمبی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتی ہے کہ ہم نے اس طرح کرتے تھے, ہم اس طرح کرتے, ہم اس طرح کرتے, مطلب وہ حافظے میں ہوتی ہیں, لیکن وہ جو اس کا اصل محسوسات ہے وہ محسوسات میں وہ چیز نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ چیزیں غم پیدا کرتی ہیں بجائے خوشی کی کہ اب نہیں ہے. تو اس کا جو یاد ہے وہ بھی غم کا ذریعہ بن جاتا ہے, خوشی کا یاد بھی غم کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں. ہم چو تابستان کی از وے پمبا آزاد مند پمبا رفت تابستان زیاد. جیسے موسم گرما کہ اس کے اثر سے روئی پیدا ہوئی, پھر روئی تو رہ گئی اور موسم گرما یاد سے جاتا رہا. یا مثال یخ کے زائد از شتا شت شتا پنہا ہوا یخ بے شما, یعنی یا جس جیسے یخ یعنی ٹنڈک جو موسم سرما سے پیدا ہوتا ہے, پھر موسم سرما تو چپ گیا اور وہ ٹنڈک ہمارے سامنے موجود رہ گیا. ہست آ یخ زاں صعوبت یادگار یادگار صف دروے این ای سمار. سو وہ یخ تو موسم سرما کی ثبوت کی یادگار ہے اور موسم گرما کی یادگار موسم خزاں میں پل ہیں جو موسم گرما میں پیدا ہوئے ہیں. چوزنے کی ہیست فرزندشت بود ہر یک ہا کی ہا کے حال خوشبود. اور جیسے ایک عورت کے اس کے 20 یا کم و بیش فرزند ہو تو ان میں سے ایک فرزند اس عورت کی گزشتہ لذت جمع کے عامل حال خوش کا مظہر ہوگا جو تولد فرزند کے لیے لازمی ہے. حمل نبوت بیز مستی او زلاخ بے بہارے کے شوت زائن دباغ, کیونکہ مستی اور خوش فیلی کے بغیر حمل قرار نہیں پاتا جیسے بار کے بغیر پھل پیدا نہیں ہوتے. حاملا وہ بچ گانے شادر کنار شد دلیل عشق بازی با بہار, چنانچہ حمل والے درخت ان کے آغوش میں بچے یعنی پھل و پھول بہار کے ساتھ درختوں کی عشق بازی کے ہونے کی دلیل ہے. ہر درخت در رسائی کود کان پھر ہم چو مریم حامل از شاہ نہان. ہر درخت اپنے بچوں کے دودھ پلانے میں مریم علیہ السلام کی طرح ایک سلطان سے باطن میں حامل آئیں, یعنی بچوں سے مراد پل پول اور دودھ پلانے سے مراد درخت کے خاص مادے سے پل پولوں کی افزائش ہیں, اور سلطان سے مراد بھی وہی پل پول ہیں جو قبل ظہور وہ حالت حمل میں ہیں. اور نہاں اس حالت قبل ظہور کو کہا, اور بعد ظہور کے جب تزاید و بالدگی میں گویا حالت رضا میں, اور دونوں حکم صحیح ہو گئے. اور تشبیہ مریم علیہ السلام اس میں یہ ہے کہ وہ بھی ایک سلطان دین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حامل تھی, اور بوجہ عدم مس رجل وہ حمل بہت ہی باطن تھا کہ کسی کو کماری کے حامل ہونے کا احتمال نہیں تھا, جیسے شور والی عورت میں احتمال تو ہوتا ہے. آگے اور مثال خفا مؤثر ظہور حاصل کی. یعنی اصل میں حضرت کچھ چیزیں ہمارے اوپر کھولنا چاہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس سے وہ چیز حاصل نہیں کرتے جو جاننے سے حاصل ہوتی ہے, یعنی وہ ادراک جو اس سے حاصل ہونا چاہیے وہ ہم حاصل نہیں کرتے, ورنہ بعض چیزیں بالکل یعنی پکی باتیں ہوتی ہیں. جیسے مثال دی کہ یہ جتنے بچے ہیں تو اتنی لذتیں ان کو حاصل ہوئی ہیں, اس کے بعد ہی بچے آئے. اس طرح مطلب بہار میں جو مطلب یہ ہے تو وہ بھی یعنی اس وقت وہ جو چیزیں جن چیزوں سے وجود میں آتی ہیں تو وہ چیزیں پہلے وجود میں آئی ہے تو پھر ہی آئی ہے, لیکن ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ چیزیں یاد نہیں رہتی, اس کا اثر یاد رہتا ہے, یعنی وہ جو اثر ہے وہ تو یاد رہتا ہے لیکن جس چیز سے وجود میں آتی ہے وہ یاد نہیں, وہ موجود نہیں رہتا. گرچہ در اب آتش پوشیدہ شد صد ہزارہ کب برو جوشیدہ شد. اگرچہ کولتے پانی میں آگ مخفی ہو گئی, پانی گرم موجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, آخر اس نے گرمی دیکھی ہے نا, گرمی کے بغیر تو گرم نہیں ہو سکتا تھا. تو پانی میں آگ مخفی ہو گئی یعنی آگ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں, چنانچہ لاکھوں بلبلے اس پر جوش مارنے لگے جو آگ کے مظہر ہیں, لیکن آگ نظر نہیں آتا, آگ کا اثر نظر آ رہا ہے. ہاں جی, گرچہ آتش سخت پن حامی تند کب دہ انگشت شارت می کند. اگرچہ آگ اس پانی پوشیدہ طور سے مدرفت کر رہی ہے لیکن بلبلا وس بلبل دسوں انگلیوں سے اس کے موجود ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آگے اور مضمون کی طرف انتقال ہو جاتا ہے. اب دیکھو اب مضمون آ رہا ہے, مطلب جو اس سے چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم چونی اجزائے مستانی وسال حامل استما تم سال ہائے قیل و کال. اس طرح مستان وسال حق کہ اجزاء و اعضاء اس وجہ سے کو پے کر ہائے حال و کال سے متاثر ہو حامل ہے, حال و کال پر دلالت کرتے ہیں. جس طرح مذکور مثالوں میں آثار ظاہرہ مؤثرات مخفیہ پر دلالت کرتے ہیں, اس طرح واسال حق کے باطن میں جو حال و کال کی صورت مخفی مؤثر ہے ان کے اجزاء وجود کے اثر سے ظاہر ہوتی ہے. چنانچہ ان اجزاء کی دلالت حال و کال پر اس طرح ہے کہ درجمال حال دا درجمال حال وا ماندہ جہاں چشم غائب ماندہ از نقش جہاں. جمال حال میں فرط حیرت سے منہ کلہ کا کلہ رہ گیا اور آنکھ نقش عالم شہادت کے دیکھنے سے غائب رہ گئی. یہ جب غلب حال میں منہ کلہ رہ جاتا ہے اور آنکھ دنیا کے نقش کو نہیں دیکھتی تو ان اثر سے وہ کیفیت جو باطن میں ہے ظاہر ہو جاتی ہے. حال کے ساتھ کال کو بھی امر باطنی قرار دیا, بئی وجہ کہ اس سے مراد کو علی تقلیدی بلا مشاہدہ نہیں بلکہ وہ کال مراد ہے جو کشف شہود سے ناشی ہو, ہاؤ کلام نفسی ہو یعنی وہ مضامین و اسرار کے قلب میں جوشدن ہو اور زبان پر نہ لے جائے, اور یہ احتمال زیادہ مناسب مقام ہے، یا وہ کلامی لفظ ہو یعنی مضامین و اسرار کی زبان پر بھی آ جائے، وہ غامض ہونے کے سبب عوام کے فہم سے بالاتر ہو، آگے اس حال و قال کے مخفی ہونے کا سبب بتاتا ہے. یعنی انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کی وجہ سے اس کے اوپر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ علم جو ہے، جو ذریعہ ہے وہ مخفی ہے، اور جو اس کے آثار ہیں وہ ظاہر ہیں. اس طرح کسی شخص کو وجد آ گیا، وجد حال کے وجہ سے ہے، تو حال مخفی ہے اور مطلب یہ کہ اس کا جو اثر ہے وہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ مطلب گویا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کاز اینڈ افیکٹ والا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک وجہ ہوتی ہے اور ایک وہ اس کا اثر ہوتا ہے، مطلب وہ تو اسی طریقے سے یہ جو روحانی چیزیں اس میں بھی ساری چیزیں چلتی ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو ذریعہ بنتی ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو کسی نتیجہ بنتی ہے. تو نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا جو وجہ ہے وہ باطن ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے ذہن کے اندر اعلیٰ قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں، وہ جو مضامین پائے ہیں وہ اس کے باطن میں ہیں، لیکن اس کی زبان پر جو آ رہا ہے وہ اس کا ظاہر ہے. تو لوگوں کو تو اس کا صرف ظاہر کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا اس سے باہر آ رہے، لیکن اس کے جو باطن ہے وہ اس کا سبب ہے، وہ بنیاد ہے اس کا. جتنا وہ چیز ہے، مثلا کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ باطن ہے، لیکن اس کی زبان پر جو اس اللہ کے تعلق کی وجہ سے للہیت کی باتیں آتی ہیں جو لوگوں میں تاثر پیدا کرتی ہیں وہ ظاہر ہے. ہاں جی، تو ہم مطلب مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو حال حاصل نہیں ہے، ہاں جی، جس کو حال حاصل نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس کو اصل میں وہ باطن میں وہ چیزیں حاصل نہیں ہیں، لیکن اس نے کسی سے سن کر وہی چیزیں بتا دی، تو کیا اس کا اثر وہ ہوگا جو کہ اس حال والے کا اثر ہے؟ ہاں جی، کیونکہ وہ چیز اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اس نے گویا کہ دوسرے سن کر، سن کے تو وہ تھوڑی سی چیز باہر آتی ہے، پیچھے تو سمندر ہے پیچھے تو سمندر ہے، تو وہ سمندر تو باہر نہیں، وہ سمندر تو اس نے نہیں لیا نا، اس نے تو صرف وہ چند چیزیں لی جو باہر آئی ہیں، تو وہ جو اثر اس میں ہے وہ تو اندر اس سمندر کی وجہ سے، وہ سمندر کی وجہ سے. تو وہ جو ہے نا، مطلب جب تک وہ چیز اس تک کسی کا ایکسس نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں بنتا. اس وجہ سے جو صاحب حال نہیں ہوتا اس کے قال کا اثر نہیں ہوتا، جو صاحب حال نہیں ہوتا اس کے قال کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ قال بے شک کتنے شیروں زبان ہو، وہ صرف باتیں ہی لگتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اگرچہ میں اس میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی کا وہ مطلب کو کم ظاہر کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز ظاہر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت نے بتایا. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تانوی مصحب کا خلیفہ تھے پشاور میں، ان کے ہاں مجلس ہوا کرتے، تو اس میں جب کوئی عالم آتے تھے تو ان سے بھی بیان کے لیے درخواست فرماتے، تو وہ بیان کر لیتے، کوئی بزرگ آتے تو ان سے بھی بیان، وہ تو حضرت بہت کم بات کرتے، ان کا طریقہ مطلب تقریر کا نہیں تھا، وہ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان پہ حال اتنا غالب ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ جلدی وہ رونے شروع کر لیتے، بس وہ جو ہے بات رہ جاتی. ہمیں یاد ہے ایک مدرسے میں ان کو بلایا گیا تھا افتتاح کے لیے، تو ان کو پتہ تھا حضرت، انہوں نے کہا آپ صرف سورہ فاتحہ کے بس ترجمہ بتا دیں ہمارے لیے بیان ہو جائے گا. تو حضرت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے آگے نہیں جا سکے، بس رونا شروع کر دیا، اور وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ سارے، تو مطلب حضرت کا یہ انداز تھا کہ وہ جو ہے نا مطلب وہ صاحب حال تھے، وہ جو ہے نا وہ لیکن اثر ہوتا تھا لوگ کا، مسبل اثر ہوتا تھا. تو بہرحال یہ کہ تو علماء سے بھی بیان کے لیے کہتے، اور جو مشائخ آتے تھے ان سے بھی کہتے. اتفاق سے جس دن یہ بات ہو رہی تھی تو مولانا حسن جان صاحب تشریف لائے، بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، تو ان سے بیان کے لیے کہا. اب چونکہ جگت تصوف کی تھی، یعنی مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ کوئی حدیث کے درس کی تو نہیں تھی نا، مطلب وہ تو یعنی تصوف کی تھی، نے جتنا بیان کیا خوب زور لگایا لیکن بیان میں جان نہیں آیا، حتیٰ کہ خود حضرت کو بھی احساس ہو گیا مولانا حسن جان صاحب کو. تو ان نے فرمایا کہ میں اس کوچے کا آدمی نہیں ہوں میں اس کوچے کا آدمی نہیں ہوں، مطلب یہ کہ اس وقت یہ. پھر مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، ان نے جیسے ہی بیان شروع کیا تو بس سب چیزیں کھلنی شروع ہو گئی. یہی اصل موچیت میں نے کہا، چونکہ ان کا پیچھے سے یہ لائن بنا ہوا تھا اس چیز کا، حضرت کا حدیث شریف کا تھا، مطلب حدیث شریف کے مضامین کا بیان کرتے پھر ان کا سلسلہ چلتا. ہاں جی، پھر مطلب ظاہر وہ انہی کا میدان تھا، تو لہٰذا اگر حدیث کے درس میں حضرت کے جاتے تو پھر بہت زیادہ، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی خدمت میں ان کے شاگرد مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ جمع ہوتے حدیث کے درس میں، تو حضرت کے مضامین بہت عالی ہوتے، بہت زیادہ عالی ہوتے، اور حضرت بھی سب حضرات بھی معذور ہوتے، اور ساتھ جو ہے نا وہ مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ کے سوالات وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کے ہوتے، حضرت کے جوابات بھی بہت اعلیٰ کے، لوگ منتظر ہوتے تھے کہ ان حضرات کے موجودگی میں مطلب جو ہے نا وہ یہ مطلب درس ہو، تو یہ جو چیز ہوتی ہے مطلب یہ حال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو حال جب ہوتا ہے تو قال میں اثر آتا ہے، حال جب ہوتا ہے تو قال میں اثر آتا ہے، جو قال آپ کو ظاہر ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا ہے، آپ اس کو لے کر اس سے یوں اثر پیدا نہیں کر سکتے جو کہ حال سے متصل جو قال ہے، جس کا حال ہے اس کا قال ہے، تو اس سے جو اثر پیدا ہوتا ہے، تو یہاں پر حضرت نے بولا یہ بات فرم آم والد از رہی این چار نست، لا جرم منظوری اب سار نست، چونکہ وہ حال و قال ان چار عنصروں کے مقرر طریق سے پیدا نہیں ہوتے، اس لیے ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، کیونکہ ہر چیز کے مدرک یہ بس بصارت ہونے کے لیے اس کا مادی ہونا شرط ہے، اور یہ مادی نہیں ہے، یعنی پیچھے جو چیزیں حال و قال وہ مادی نہیں ہے، وہ تو دماغ کے اندر ہے، مطلب وہ جو ہے نا وہ اس کا مادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مثلا علوم کا مادی کے ساتھ کیا تعلق ہے، حال کا مادی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہاں اگرچہ اس کا اثر مادے میں آتا ہے، یعنی دماغ تو مادہ ہے نا، لیکن یہ بات ہے کہ وہ خود بتاتے خود تو مادی چیز نہیں ہے نا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ اس طریقے سے چونکہ پیدا نہیں ہوئے لہٰذا ظاہری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ چیز نظر نہیں آتی، عام والد استجلی زادہ ان لا جرم مستوری پردہ سادہ ان، یہ وہ پیدا شدہ حال و قال تجلی حق سے پیدا ہوئے ہیں، چونکہ تجلیات مادی و مبصر نہیں ہیں، اس لیے یہ موالد بھی عالم غیب کہ بے رنگ پردہ میں مستور و مخفی ہے، مطلب یہ ہے کہ تجلی تو من جانب اللہ ہوتی ہے نا، تو وہ جو تجلی ہے وہ مطلب اس سے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ مادی چیز نہیں ہے، لہذا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مادی نہیں ہوگا، وہ بھی مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ عام لوگوں سے مخفی ہوگا، زیادہ گفتی مو حقیقت زیادہ نست، این عبارت جس پہ ارشاد نس، ہم نے ان حال و قال کو تجلی سے پیدا شدہ کہہ دیا اور فی الحقیقت بمعنی متعارف پیدا شدہ نہیں ہے، یہ پیرائش بیان سمجھانے کے عرض کے سوا کچھ نہیں، یعنی حال و قال باطنی کو زیادہ کہنے پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ولادت و زادن کے لیے متوالدین کی مادیت لازم ہے، ہاں جی، اور یہاں تجلی حق اور حال و قال دونوں غیر مادی ہے، شعر والے میں سے اشکال کو رفع کیا، یعنی حال و قال کو زیادہ مجازن کہہ دیا ہے، بالمعنی حقیقی نہیں ہے، یعنی اس کا ذریعہ ہے یا مبدأ فیض ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں مبدأ فیض، اس کو ہمارے خیال میں تصوف میں اس کے لفظ جو استعمال ہوتا ہے مبدأ فیض استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں سے اس فیض کا اخذ کیا جاتا ہے وہ چیز ہے، تو وہ چونکہ اللہ جل شانہ کے اس تجلی سے اخذ کیا جاتا ہے لہذا اس کو زیادہ کہہ دیا، یعنی یہ نہیں کہ مطلب اصل میں جیسے کہ بچہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہیں، وہ ایسی چیز نہیں ہے، ہاں جی، ہی خمش کن تاہ بگوئت شاہ کل بل، اچھا بل بلے مفروش با ای جنس گل، ہاں محجوبین کے سامنے، محجوبین جن کو یہ چیزیں معلوم نہیں جن کو نظر نہیں آ رہی، کہ سامنے اس مضمون سے خاموشی اختیار کرو، یہاں تک بادشاہ حقیقی خود حکم دے کہ بولو، ورنہ خامخواہ تم اس پول کے ہم جنس حال و قال کے ہوتے ہوئے بلبل بننے کی کوشش نہ کرو، یعنی حال و قال جو اپنے لطافت میں پول سے مشابہ ہے، خود اپنی مہک کشنگی سے اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں، تم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب اثر اپنا کام خود کرے گا، تمہیں اس کو متعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کہنے کی اپنی، ویسے خوبصورت کو اگر آپ نے کہا یہ خوبصورت ہے تو کیسے خوبصورت ہے، جناب کی طرف خوبصورت کا تعارف کر، دیکھو میں آپ کو ایک خوبصورت آدمی سے ملا رہا ہوں تو وہ سر پیٹ جائے گا کہ اچھا میرے خوبصورت یہ بتائے گا اگر میرے خوبصورت اس کے کہنے پر ہوئے تو میں خاص خوبصورت ہوں، وہ تو خود ہی مطلب اپنا آپ ہوتا ہے نا، آفتاب دلیل آفتاب، بس مطلب سورج کو متعارف کرنے کے لیے تو نہیں کہ سورج ہے، بھائی سورج سورج ہی ہے، چاہے آپ اس کو سورج کہیں نہ کہیں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں وہ سورج ہی ہے نا. تو اس طریقے سے مطلب جو چیز پہلے سے مطلب اچھا ہو تو اس کو کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیا آپ جو ہے مطلب اس کا تعارف کر رہے ہیں جی بہت خوبصورت ہے. ہاں جی یہ بات ذریعے یعنی کہتے ہیں ان محجوبین کے سامنے اس مضمون سے خاموش کر دو، یعنی جو لوگ اس چیز کو جانتے نہیں اندھے ہیں تو ان اندھوں کے سامنے کیا بتاؤ گے کہ خوبصورت ہے، کیونکہ وہ آنکھ اس کے پاس ہے ہی نہیں جو اس کو جو اس چیز کا ادراک کر سکے، تو اب کیا اس کے بارے میں کہیں گے. ہاں جی تو اس ان سے تو خاموش رہو. ہاں البتہ اگر ادھر سے حکم آ جائے اب کرو تو پھر کرو، پھر اس کے اندر حکمت ہوگی، پھر اس کے ان کے لیے کچھ رستہ بنے گا. تو یہ بات ہے. گویاست پر جوش و خروش، بل بلا ترکی زبان کن باش گوش. یہ حال و قال خود ایک بولتا ہوا پول ہے جو جوش و خروش سے پر ہے. اے بلبل جو اس کے اسرار بیان کرنے لگا ہے تو زبان سے کم لینے چھوڑ دے، اس کے اسرار بیان نہ کر اور کان بن جا، یعنی خود اسی سے اس کے اسرار سن. ہاں جی بجائے اس کے تو اس کا بولنا شروع کر لے، تعارف شروع کر لے، اس سے آپ کو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تو یہ جو اصل سے لے وہی مطلب مفید ہیں. ہاں جی یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے ممکن ہے مجھ سے بہت سارے لوگ اس پہ اختلاف بھی کریں. مجھ پر ایڈورٹائزمنٹ کا اثر الٹا ہوتا ہے، جس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نا بہت زیادہ تو میں کہتا ہوں اس کے اندر ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ورنہ اس کے اوپر اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر اتنے پیسے کیوں خرچ کیے جاتے ہیں. ہاں جی اگر یہ مفید چیز ہے تو خود ہی لوگ ہو مطلب اس کا پتہ چل جائے گا، مطلب اس کے اعزاز ہو جائے گا. تو جو جس چیز کی اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بنیادی ایڈورٹائزمنٹ پر ہے، وہ اصل میں کچھ نہیں ہے. جیسے پیپسی کولا اور یہ کوکا کولا ہو یا اس قسم کی، اس میں کیا ہے؟ صرف ایڈورٹائزمنٹ کے زور پر بک رہے ہیں. ہاں جی تو میں کوکا کولا نہیں پیتا، میں کوئی پیپسی کولا نہیں پیتا، میں کہ میں پاگل کیوں بنوں، ان کے زبان سے بیوقوف کیوں بنوں؟ بھائی اگر بولتے ہیں تو بولنے دو، مجھے کیا ضرورت ہے مطلب میں خواہ مخواہ ان کی باتوں میں آ کر جو ہے نا وہ اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچاؤں، اپنے پیسے بھی ضائع کر دوں، کیا ضرورت ہے؟ اس کے بجائے ملک شیک کیوں نہیں پیوں؟ اس کے بجائے قدرتی فروٹ کا جوس کیوں نہیں پیوں جو اس سے سستے ملتے ہیں؟ خواہ مخواہ میں اپنے پیسے بھی ضائع کروں، اپنی صحت بھی ضائع کروں، کیا ضرورت ہے؟ تو ایڈورٹائزمنٹ کا مجھ پہ منفی اثر ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ مطلب آپ بولتے اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں، اور وہ جو ہے نا ایک پور تو مار باندھ لیتے ہیں، اس کا آپ کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے، اور ایک کم کوالٹی کی چیز کو آپ کو ہائی کوالٹی دکھا کر جو ہے نا مطلب آپ کو الو بنا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے نا. ہاں جی تو یہ جو بات ہے کہ مطلب جو حال و قال ہے وہ خود بولتا پھول ہے، وہ پتہ چل جائے گا. جو صحیح چیز ہے، جو اصلی چیز ہے، اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. تو اس اصل چیز کی طرف چلے جا، نقل کی طرف نہ جا. یہ بات. تو یعنی اوپر یہ ذکر تھا کہ مستان حق کے اجزائے وجود ان کے باطن حال و قال کو ظاہر کرتے. اب آگے ارشاد ہے کہ حال و قال حق تعالیٰ کے وسال و قرب پر ڈال ہیں. کیسے؟ ہر دو گون تم سال پاک ازام سال، شاہد عدل اند بر سر وصال. یہ ہر دو قسم کے پیک اور پاکیزہ مثال ان حال و قال حق تعالیٰ کے قرب و وصال کے راز پر شاہد عدل ہیں. یعنی مذکورہ حال و قال کے اوپر بھی تمثال کا لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ عالم غیب سے ہونے کی بنا پر غیر مادی ہے اور انسان کے وجود مادی سے متعلق ہونے کی وجہ سے مجرد بھی نہیں، اس لیے ان کا وجود اشیاء عالم مثال سے مشابہ ہے. بدی وجہ ان کے لیے تمثال کا لفظ موسوم سمجھا گیا، ان دونوں کی دلالت مثال پر اس لیے ہے کہ حال و قال مقبول بھی قرب حق کا سبب ہے، اور پھر وہ قرب بھی سبب ہے مزید حال و قال کا. تو حال و قال بار قرب کے سبب و مسبب دونوں ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے زیادہ قریب ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہمارا جو ارواح ہے، ہمارے جو ارواح تھے، یہ عاشق تھے اللہ تعالیٰ کے. تو جس وقت یہ ہمارے پیدائش کا ذریعہ بن گئے، یعنی نفس میں آ گئے، تو یہ گرفتار ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ ان سے وہ عشق جو اللہ کا تھا وہ بھول گیا، اور نفس نے اس کو گرفتار کر کے استعمال کرنا شروع کر لیا. اب جو مثال کے طور پر میں اس موبائل کو اٹھاتا ہوں، تو اس ارادے سے اٹھا تو جو میرے نفس کر رہا ہے. ہاں جی, تو مطلب میرا جروح ہے جو وہ ظاہر استعمال کی, نفس کے لیے ہوا نا, میرا جروح نفس کے لیے استعمال ہوا تو نفس نے اس کو گرفتار کر لیا. اب اس سے رہائی دلوانا, دوبارہ اس کو اللہ کا عاشق بنانا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے طریقہ کار حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے خوب زور سے بولو کہ تو اللہ کا عاشق ہے, تو اللہ کا عاشق ہے. تو جو ذکر ہم کر رہے ہیں نا, ضربے لگاتے ہیں, یہ اصل میں یہی چیز ہے کہ اس کو بارنے کے لیے, اس کو فائلہ کہتے ہیں. یہ مطلب اندر جو چیز موجود ہے پہلے سے, اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, اس کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے یہ آپ ذکر کر رہے ہیں, مراقبہ کر رہے ہیں, شغل کر رہے ہیں. اس سے جو ہے نا یہ دوبارہ متحرک ہو جاتا ہے. اب یہ ہاتھ پیر پڑھانے لگتے ہیں کہ میں آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں سکتا, گرفتار ہے, پوری اچھی طرح گرفتار ہے, لیکن تب تنگ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو جذب حاصل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ جو نفس اس کو خراب کرتا ہے کاموں میں, اس پر اس کو تکلیف ہوتی, خوشی نہیں ہوتی. جس وقت وہ انسان کو دل زندہ ہو جاتا ہے, دل بیدار ہو جاتا ہے, تو وہ اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ سے وہ لذت نہیں لے سکتا, وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے, اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے, لذت ختم ہو جاتی ہے, ظلمت چھا جاتی ہے. آج تو یہ مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل بیدار ہے لیکن نفس اس کو خراب کر رہا ہے. تو نفس کی خرابی کو دل اس کا مطلب اس سے متاثر ہو کے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب اس کو آزاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نفس کے ساتھ, اس روح کے ساتھ مدد کرو. مدد یہ کرو کہ اس نفس کے ہاتھ پیر باندھو. ہاتھ پیر کون سے؟ آنکھیں ہیں, کان ہیں, زبان ہے, مطلب جو بھی آواز ہمسا ہے وہ سب کے سب اس کے وہ ہے, مطلب ہاتھ پاؤں ہیں. اب جب اس کو باندھ لیتے, یعنی آنکھ کو غلط استعمال نہیں ہونے دیتے, کان کو غلط استعمال نہیں ہونے دیتے, زبان کو غلط استعمال نہیں ہونے دیتے, ہاتھ پاؤں کو غلط استعمال, مجاہدہ ہے یہ مجاہدہ ہے. یہ جو مجاہدہ ہے نا, یہ جو ہے نا گویا کہ نفس کے ہاتھ پر باندھ لیتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے. اب جیسے آپ نفس پر باندھ لیتے تو روح جو اس کو جو جذب ہوا ہے اس کی وجہ سے آزاد ہو جاتا ہے. جب یہ آزاد ہو جاتا ہے تو پھر اس میں دو لطائف اور پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک لطیف ہے روح ہے اور ایک لطیف ہے سر ہے. روح کا تعلق جو ہے نا وہ ملائکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب ملائکہ وہ جگہ ہے جو خاص لوگوں کی جگہ ہے, یعنی اونچے یعنی انبیاء کا اور ملائکہ کا, اور مطلب وہاں پر وہ عالم ارواح, وہ ملائکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو وہ جو کچھ وہاں پر ہے ان سے پھر وہ چیزیں فلو کرنے لگتی ہیں ہمیں. ہاں جی, تو قلب کے اوپر واردات آتے ہیں اور الہام آتے ہیں, وہ ہمیں مطلب ہے کہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے. یہ واردات قلبی جو ہوتی ہیں. ہاں جی, اور عقل جو ہے نا اس کا تعلق سر کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اب عقل خود مادی عقل سے, نفسانی عقل سے فیصلے نہیں کرتا, بلکہ وہ عقل جو ملائکہ سے اس کو سر کے ذریعے سے مل رہا ہے اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے. لہٰذا اس کو بصیرت کہتے ہیں. اس کو مطلب یہ ہے کہ لوگ کو جو ہے نا فراست مومن سے ڈرو, اس کو فراست کہتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے, مطلب یہ حضرت نے جو فرمایا یہ وصال کا وہ ہے, یعنی مظہر ہے. یہ چیز اس کو حاصل ہوئی تبھی تو ہو رہا ہے نا. اب یہ جو قال اور حال ہے جو اس کا آ رہا ہے اوپر سے, یہ کس چیز کا مظہر ہے؟ یعنی ادھر ملائکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا نا, تبھی مطلب وہ چیز آ رہی ہے نا. اور اگر اس پہ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اس کے پاس تو یہ چیزیں اس کی نہیں ہیں, وہ ادھر ملائکہ سے آ رہی ہیں. تو یہ چونکہ من جانب اللہ آ رہی ہے, اس وجہ سے یہ اس بات کا دال ہے کہ وہاں تک آدمی پہنچ گیا, یعنی اس کے ساتھ تعلق ہو گیا. ہائے ہائے, ہمارے رحمان بابا جو پشتو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں, چھپیو قدم تر عرش فور رسی, مالی دل دے رفتار دے درویشان. ایک قدم سے جو عرش تک پہنچتے ہیں نا, میں نے درویشوں کی رفتار دیکھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جیسے ہی بس طرف اس طرف توجہ کر لیتے, وہ چیز ادھر سے آنی شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی, تو مطلب اس کا کام بن جاتا ہے. مطلب اس کو یعنی اللہ جل شانہ ان سے ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو یعنی وہ کھلواتے ہیں اور جو سمجھاتے ہیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ہاں جی, اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, لوگ کے لیے اس کو اللہ پاک ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو یہ جو جن کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے ان کے سامنے تم کان بن جاؤ, زبان نہ بنو. یہ فرما رہے ہیں, سمجھ آئے نا بات؟ جن کو اللہ نے ذریعہ بنا ان کے سامنے کان بن جاؤ, جو آ رہے اس کو سن لو اور اسے فائدہ حاصل کر لو. باتیں کر کے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم اپنوں کا ضائع کر رہے ہو, کیونکہ تمہاری باتیں نفس سے آ رہی ہیں, وہ چیزیں ادھر سے آ رہی ہیں. تو تم اپنی باتیں کر کے ایک اعلیٰ چیز کو ایک ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو, تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ خامخواہ اپنے آپ کو خراب کرنا چاہتے ہو. تو یہ چیز مطلب جو ہے نا, وہ حضرت نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا قرب حق کی مثال کا ذکر. ہر دو گون حسن لطیفی مرتضی شاہد احیاء و عشر ما مضا, اس مثال کی تفسیر کہ دونوں قسم کے لطیف و پسندیدہ حسن یعنی حال و قال بقا و فنا ماضی کے شاہد ہیں, یعنی وہ ادھر ہو چکا ہے کنٹ مثال, یعنی چیز ان کو حاصل ہو چکی ہے. صاحب کلید فرماتے کہ وصل سے مراد یہ فنا و بقا ہے. فنا و بقا کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ انسان کے قلب نفس اور عقل یہ تینوں اعتدال پر آ جائے, یہ فنا ہے. یعنی انسان ان تینوں کے غلط کیفیت سے نکل آئے اور صحیح کیفیت پر آ جائے, تو یہ فنائیت ہے. تو اب یہ فنائیت کے ساتھ پھر بقا جن کو بھی ملتی ہے وہ پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ من جانب اللہ ان کی طرف سے چیز اس کی طرف سے چیز آتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے باقی لوگوں کو ملتی ہے, یہ بقا ہے. تو یہ فنا و بقا جو علی جو حضرت نے فرمایا ہے یہ اصل میں فرماتے کہ وصل ہے, یہ امانت اخلاق, اماتت اخلاق ذمیمہ اور اکتساب اخلاق امیدہ, یہ فنا و بقا حصی ہے. وہ ترک توجہ الی غیر اللہ اور غلب توجہ الی اللہ کے فنا و بقا علمی ہے. سبحان اللہ, یہ بڑی زبردست تفسیر کی. یہی قرب ہے اللہ کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسے تو کوئی قریب نہیں ہو سکتا جیسے انسان کے ساتھ انسان قریب ہوتا ہے, وہ تو معاملہ نہیں ہے. تو یہاں پر ایک گویا کہ علمی اور حسی تعلق جو آپ کو حاصل ہو گیا وہ اصل بنیاد چیز ہے. تو ایک بقائے حسی ہے جو فنا کے بعد آتی ہے اور ایک بقائے علمی ہے جو فنا کے بعد آتی ہے. تو فنا علمی کے بعد بقائے علمی آتی ہے اور فنا حسی کے بعد بقائے حسی آتی ہے. تو پہلے آپ کا موجودہ نفس والی جو فنا جو حص ہے وہ اس کو فانی کر دو تو یہ فنا حصی ہو جائے گا, اس کے جگہ آپ کو بقائے حصی حاصل ہو جائے گی. یعنی وہ چیز آپ محسوس کرنے لگیں گے جو تم پہلے نہیں کر سکتے تھے, جو من جانب اللہ ہوگے وہ تم محسوس کرو گے, جو من جانب نفس ہوگے وہ تمہارے فنا ہو چکے ہیں. اور علمی میں یہ بات ہے جو تم ہاں ہر چخواندہ فراموش کندہ اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنم, میں جو کچھ سیکھا تھا وہ سارے میں نے فراموش کر دیا مگر بس وہ جو اللہ کی طرف سے بس اس کو میں نے یاد رکھا, اسی کا میں ذکر کرتے رہتا ہوں. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فنا علمی ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام ادھر ادھر کی چیزوں کو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کر دے بھلا دے, اصل چیز جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت دے وہ چیز تم مطلب جو ہے نا وہ یعنی سامنے لاؤ. تو یہ بہرحال یہ والی بات ہے. اب اس میں البتہ ایک بات, کیا وہ حالت اصلی ہے یا نقلی ہے, صرف دعویٰ ہے یا اصل بھی ہے, ہو سکتا ہے نا. تو اگر اصلی ہے تو قرآن سے نہیں ٹکرائے گا, حدیث سے نہیں ٹکرائے گا, کیونکہ وہ اصلی ہے, یہ قطعی ہے, حقیقی ہے, اس میں تبدیلی ممکن نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, وہ ایک مستقل چیز ہے, اب اس میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا. لہذا تمہارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. تم غلطی پر تھے اب صحیح ہو گئے تو وہ صحیح اس کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اگر تم اس کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہیں اور سے تمہیں ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے, تم صرف سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو بزرگ, لیکن بزرگ نہیں ہو. تمہیں وہ چیز ملی نہیں جو ملنی چاہیے تھی, یہ ڈرنے کا مقام ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا بصیرت اور بصارت اور کشف اور مطلب جو ہے نا وہ علم وہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ادھر سے مستفاد ہے اس کے ساتھ مطابق نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور راستے پہ چلا ہے. تو جو آل حق ہوتے ہیں ان کو اس ذریعے سے وہی چیز ملتی ہے جو اس ذریعے سے ادھر ملتی ہے, گویا کہ بس فرق صرف کیا ہے کہ جس کو یہ حالت حاصل نہیں ہے اور عالم ہے اس کو صرف اور صرف الفاظ جان معلوم ہے, الفاظ صحیح ہے اس کے کیونکہ وہ چیز آئی ہے, اور جس کو اس ذریعے سے آئے اس کو الفاظ کے علاوہ اس کی حقیقت کا بھی پتہ ہے, مطلب مشاہدہ ہے اس کو, مطلب اس کو اس ذریعے سے آئی ہے نا وہ. ہاں جی, مطلب الفاظ کے ذریعے سے نہیں آئی. تو یہ بات ہے, اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یعنی اللہ والے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت عالم تھے، اور عالم کس چیز کے تھے؟ قرآن و حدیث کے تھے. لیکن وہ جاتے تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں، جو بالکل ان پڑھ تھے، جو بالکل ان پڑھ تھے. بیٹے نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ ان کے مجلس میں کیوں جاتے ہیں، آپ تو امام ہیں. اور میں ہر چیز، ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، مجھے اس میں یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ میں جب وہاں جاتا ہوں نا، مجھے اپنے علم پر عمل نصیب ہو جاتا ہے، مجھے اپنے علم پر عمل نصیب ہو جاتا ہے. ان کو تو یہ جواب دیا. کسی اور عالم نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ ادھر کیوں لے، آپ تو خود امام ہیں، آپ ان وہاں کیا لینے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ پر میں عالم بالقرآن ہوں گا، وہ عارف باللہ ہے. میں عالم بالقرآن ہوں گا، وہ عارف باللہ ہے. سمجھا گئی نا بات؟ یعنی ان کو اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے. تو میں وہ چیز، یعنی مطلب قرآن کی وہ چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ذریعے مجھے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کے خلاف نہیں، صرف یہ بات ہے کہ اب علم کے درجات ہوتے ہیں نا، یعنی ایک ہوتا ہے یقین کی بھی قسم ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، اس کے بعد عین الیقین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حق الیقین ہوتا ہے. تو حق الیقین اور علم الیقین میں بڑا فرق ہے نا. ہاں جی، آپ کو صرف ایک چیز کا علم ہے، دوسرے کو اس پر یہ مجھے حق الیقین ہے اس کو حاصل ہے. تو حق الیقین کا درجہ حاصل کرنے کا تو وہ طریقہ ہے نا. تو اب یہ جو چیزیں جو مشائخ جاتے ہیں، جو مشائخ کے پاس علماء جاتے ہیں، جیسے مجھے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوت رحم، حاجی امداد اللہ ماجد المکی رحمۃ اللہ کے پاس آئے، حالانکہ وہ اصطلاحی عالم نہیں تھے. یہ اس لیے جاتے تھے، اور یہ سوال ان تینوں حضرات سے کیا گیا تھا. تو حضرت تانوی رحمۃ صاحب نے اپنے رنگ سے جواب دیا تھا، حضرت نانوت رحمۃ صاحب نے اپنے رنگ سے جواب دیا تھا، اور گنگوئی رحمۃ اللہ نے اپنے رنگ سے جواب دیا تھا. یہ تینوں نے کیسے؟ حضرت تانوی رحمۃ اللہ کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں بیان کر رہا تھا، ایک وکیل جو پہلے میرے مخالف تھے، لیکن ان دنوں فارسی ارے کو آتی تھی، جو پڑھا پڑھا لکھ کر کو فارسی آتی تھی، اب تو مدرسے والے کو بھی نہیں آتی. لیکن پہلے ہر پڑھے لکھے کو فارسی آتی تھی. تو وہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے حضرت نے جو نا، مطلب جو نا وہ بیان فرما رہے تھے، تو وکیل بہت زیادہ مداح ہو گیا تھا حضرت کا. پھر تو اس مداحی میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں، تو مکمل از کمال کیستی، تو منور از جمال کیستی، تو کس کے کمال سے مکمل ہے، تو کس کے جمال سے منور ہے. یعنی حضرت لوگ سب سے کہتے میں بھی جوان تھا، مجھے بھی جوش آ گیا، میں نے کہا من مکمل از کمال حاجی ہم، من منور از جمال حاجی ہم، میں حاجی صاحب کے کمال سے مکمل ہوں، میں حاجی صاحب کے جمال سے منور ہوں. بات سمجھ رہی؟ تو کیا انہوں نے بخاری شریف ان سے پڑھی تھی؟ ظاہر بخاری شریف تو نہیں پڑھی تھی، کوئی چیز حاصل ہوئی تھی نا، اس کی بنیاد پر کہہ رہے تھے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیز انسان کو ملتی ہے، تو وہ پھر بعد میں انسان خود گواہ ہوتا ہے. تو یہ تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ کی بات ہو گئی. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، ان نے اس سے بھی زیادہ عاشقانہ انداز میں بات کی. کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو عالم تھے، تو آپ کیا لینے گئے ہیں ماجی صاحب کے پاس؟ وہی محمد رحمۃ اللہ والی بات. فرمایا، ہاں ہم عالم تھے، ہمیں معلوم تھا سنگترا بھی ہے، کیلا بھی ہوتا ہے، ککڑی بھی ہوتا ہے، مالٹا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، کائے کچھ بھی نہیں تھا. جب ادھر گئے تو ساری چیزیں موجود تھیں، نام ان کو نہیں معلوم تھے، نام ہمیں معلوم تھے. آپ کبھی کیلا دے رہے، کبھی سنگترا دے رہے، کبھی یہ دے رہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اب اس کو لوگ مبالغہ سمجھیں گے، حالانکہ مبالغہ نہیں. میں آپ کو اس کا بہت آسان مثال دیتا ہوں. ایک شخص سے اس کو صبر کا علم حاصل ہے، صبر پہ پوری کتاب لکھ دیتا ہے، لیکن اس میں صبر ہے نہیں. اور دوسرے آدمی کو صبر کا نام کا پتہ بھی نہیں کہ صبر کیا چیز ہے، یعنی 7-12 اس سے کیا بنتا ہے اور یہ کیا چیز ہے، اس کو بالکل پتہ نہیں، ان پڑھ ہے، لیکن اس میں صبر موجود ہے. تو اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ صبر والے کے ساتھ، صبر کے علم والے کے ساتھ بات نہیں ہے نا، صبر والے کے ساتھ ہوگا. ایک آدمی شکر بہت زبردست آواز کہہ دیتا ہے، لیکن اس میں شکر ہے نہیں، جبکہ دوسرے آدمی کو شکر کا منع بھی معلوم نہیں، اور وہ جو شکر اس میں شکر کرتا ہے. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ کتابوں میں تو موجود ہیں، ریاض الصالحین میں ساری چیزیں موجود ہیں، نہیں موجود، اس کا حدیث شریف موجود ہے، اس کے تمام مباحث موجود ہیں. تو وہ موجود ہیں ادھر بطور علم، لیکن جو مشائخ ہوتے ہیں ان کو بطور ملک حاصل ہوتے ہیں، یہ ان کی طبیعت ثانی بن جاتی ہے، ان چیزوں سے مطلب جو ہے وہ ان چیزوں کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اب یہی فرق ہوتا ہے کہ جو لوگ صرف علم رکھتے ہیں وہ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اس علم کو ماشاء اللہ عمل کی صورت میں تبدیل کر لیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک عرب، اور عام عرب نہیں تھے، ماشاء اللہ اس نے تصوف کی اتنی کتابیں پڑھی تھیں، میں بالکل مرغوب ہو گیا جب اس نے بتایا کہ میں نے فلاں کتاب بھی پڑھی ہے، فلاں بھی پڑھی ہے، فلاں بھی پڑھی ہے۔ میں حیران تھا، میں نے کہا اللہ، میں تو نام بھی ان سے ابھی سن رہے ہیں اور یہ اس نے پڑھ بھی لیے، بہت زبردست، ماشاء اللہ بہت معلومات تھی ان کو۔ لیکن ایک چیز میں پھنسا ہوا تھا، ایک بہت ہی آسان قسم کی چیز میں پھنسا ہوا تھا۔ کیا مجھے کہتے شیخ، میں اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو نہیں مانتا، میں کسی اور کو نہیں لا سکتا۔ میں نے کہا شیخ، کم از کم ایک کو ماننا پڑے گا۔ کہتے کون؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً سمجھ گئے کہ وہ تو واقعی بات صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ کے ذریعے سے تو ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم اللہ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ تو جیسے مطلب جان، میں نے کہا، کہتے ہاں نام نام۔ پھر میں نے کہا لیکن رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو تین گروہوں کا ماننا پڑے گا، تین گروہوں کو۔ کہتے کیا؟ میں نے صحابہ کے گروہ، نہیں، میں نے کہا کہ آپ سے ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، مانا علیہ و صحابی والی بات۔ کہتے ہاں بالکل، یہ بھی صحیح۔ میں نے کہا پھر صحابہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو تین گروہ ماننے پڑیں گے۔ کہتے کون؟ میں نے کہا محدثین اور جو مطلب یہ ہے کہ جو فقہا ہے، مطلب جو علماء ہے فقہا، وہ اور سات صوفیہ۔ محدثین نے ان سے حدیث شریف سنی، وہ صحابہ کرام تھے، انہیں وہ جمع کی۔ فقہا نے اسے مسائل اخذ کیے، صوفیہ نے ان مسائل پر عمل کروایا۔ تو لہٰذا ان تین گروہ کو پہنچے بغیر آپ وہ فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ کہتے ٹھیک۔ میں نے کہا اچھا، پھر محدثین اور جو فقہا، اس کا فیض تو آپ کو علماء سے مل رہا ہے، تو آپ کو کسی عالم کی ضرورت ہوگی، اس کی کتاب کی یا اس کی صحبت کی آپ کو ضرورت ہوگی، اسے آپ اس کو حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا لیکن صوفیہ کا فیض آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ صوفیہ کا فیض آپ کو حاصل ہوگا کسی شیخ سے، جس سے آپ یہ چیز حاصل کریں گے۔ جب تک آپ اس شیخ تک نہیں پہنچتے تو آپ صوفیہ کا فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پر سوچ میں پڑ گئے، اس وقت کچھ نہیں کہا، بس سوچ میں وہ بیٹھ گئے۔ تقریباً اس میں تقریباً گھنٹہ لگ گیا تھا، گھنٹہ سوا گھنٹہ بات چیت ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ تو چند دن کے بعد خود یہاں تشریف لائے، بیعت ہو گئے، ذکر لے لیا اور ماشاء اللہ رابطہ رکھتے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے باوجود ایک چیز جس کی وجہ سے ان کو ساری چیزوں سے ڈسکنیکشن ہو رہی تھی، وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور ہمیں الحمدللہ وہ چیز اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے بزرگوں کی برکت سے پہلے قدم پہ سمجھ میں آئی۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو ان بزرگوں کی برکت ہے نا، ان کی وجہ سے سمجھ میں آئی تھی نا، ورنہ ہمیں کیا پتہ ہوتا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر صرف کتابوں کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو نہیں حاصل ہو سکتا، اس کے لیے کچھ افراد ہوتے ہیں جس جو ذریعہ بنتے ہیں، جو قلوب ہوتے ہیں جو کہ ذریعہ بنتے ہیں، وہ کام اس طرح مطلب نکلتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اور ماشاء اللہ اتنے زبردست شخص تھے، آپ کے فائدے کی بات ہے۔ اس عربوں میں ایک چیز چلی آ رہی جو پاکستان اور ہندوستان میں کم از کم مجھے معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں ہے، شاید آپ بہتر بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن پڑھا ہے، جس طرح پڑھا ہے، جس لہجے میں پڑھا ہے، جس طریقے سے پڑھا ہے، اصول قوانین تو وضع ہے، مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو تجوید کے قواعد تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن کس طرح پڑھا ہے، اس لہجے کو محفوظ عربوں نے کیا ہے۔ اور وہاں پر بعض عرب مشائخ جو اس فن کے ماہر ہیں، قرائے، وہ دو دو تین تین سال کے کورسز کے ذریعے سے یہ سکھاتے ہیں کہ آپ سب کی طرح قرآن کیسے پڑھیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھا، اس نے اسی کا تھا، اس نے سیکھا تھا قرآن، یعنی آپ سے سب نے کیسے پڑھا ہے، اور پھر اس کو دو تین سال مزید ٹریننگ دے کے کہ وہ کیسے سکھائے۔ تو ان سے جب ان کو پتہ چل گیا، میں نے کہا بھائی کوئی اس طرح پڑھ کے سنا دو، پھر مجھے انہوں نے پھر بھیج دیا۔ عجیب طرز مطلب مطلب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ قرآن مطلب جناب. تو پھر ہم نے کہا ہمیں بھی سکھاؤ. کہتے وہ چیز میں نہیں سیکھی, اس کا مجھے اجازت نہیں ہے. مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں اس طرف پڑھ سکتا ہوں. ہاں جی, تو یہ میں نے کہا کہ اتنے یعنی کام کے آدمی تھے یعنی اس لحاظ سے. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اوپر سے آ رہی ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے, وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے رہتے ہیں. باتوں میں باتیں ہی بنتی ہیں نا, باتوں سے کیا بنتا ہے؟ باتوں سے تو صرف باتیں بنتی ہیں. کام کام کرنے سے ہوتا ہے. اور کام کیا ہے اصل میں؟ صرف کام تو اس میں تین ہی ہے. اپنے نفس کو قابو کرو, حدیث شریف میں بھی یہی بات ہے, عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. اپنے عقل کو دنیا کی محبت سے پاک, اور اپنی عقل کو نفس سے ڈسکنیکٹ کر کے اس کو مطلب یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان جو قلب میں ہے اس کے ذریعے سے مطلب جانو سوچو, وہ ایمانی اخبار جو قرآن و حدیث میں اس کے ذریعے سے سوچے. بس یہ تین چیزیں, اس یہ کام ہے. اس کام میں جو کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا. وہ دروازہ کیا ہے؟ روح اور سر, وہ ان کے لیے کھل جائیں گے. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ پاک اس سے کام لیں گے. ایسے کام لیں گے, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خود فرمایا, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا تقریر کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کہتے میرے زبان سے نکلے نہیں, بس اس وقت جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ لیتا ہوں, تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. بات صحیح تھی, حضرت نے کبھی تیاری نہیں کی بیان کے لیے, لیکن یہ بات شاید اللہ پاک کو ان کے مقام کے لحاظ سے پسند نہیں. ہوا کیا, اب بیان کے لیے جا گئے ہیں, خود یہ فرما رہے ہیں, مطلب ظاہر ہے کوئی اور نہیں کہہ رہا, خود کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد میں بیٹھ گیا ہوں بیان کرنے کے لیے, خود بے مسنون پڑھا اور بات ختم, کوئی مضمون ذہن میں نہیں آ رہا. کافی دیر ہو گئی, لوگ انتظار میں کہ بتائیں بات کیا کرنا چاہتے ہیں. اخیر میں سب سے کہا میرے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک مضامین بھیجنے شروع کیا. سب سے دعا کروائی, اس کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ مضامین بھیجنے شروع کیا, اور وہی دو تین گھنٹے کا بیان کر لیا. تو اب یہ چیز کیا ہے؟ مطلب اگر خود اپنے ذاتی ہوتا تو اس وقت بھی کر دیتے. تو ذاتی تو تھا نہیں, وہ تو اس وقت بھیجا جا رہا تھا. تو ایک دفعہ خود کہا مولوی شبیر علی صاحب سے جو ان کے بانجے تھے, بھائی مولوی شبیر علی, کہنے کی بات تو نہیں لیکن مجبور کہتا ہوں, میرے بعض ساتھیوں نے میرے مواعظ کی تسہیل کر لی ہے, اللہ ان کو اجر دے, بہت محبت کے ساتھ یہ کام کیا ہے, لیکن کہوں تو یہ کہ فائدہ تو اسی میں ہے, یہ الہامی مضامین ہے, اس میں وہ چیز نہیں ہے. اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ حضرت کے براہ راست جو مضامین مطلب جو مواعظ ہے اس میں جو فیض ہے وہ واقعی دوسری چیزوں میں نہیں ہے, کیونکہ اس میں واقعی اللہ بے شک مشکل زبان ہے, علمی زبان ہے نا, مشکل زبان ہے, لیکن اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ اگر سمجھنا ہے تو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھ لیں, دو دفعہ سمجھیں تو تیسرے دفعہ پڑھ لیں, تیسرے دفعہ سمجھ چوتھے دفعہ, پانچویں دفعہ پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا. جب ایک دفعہ ایک بات سمجھ میں آ گیا نا تو اب سب کے لیے دروازہ کھل جائے گا, کیونکہ وہ الفاظ تو پھر تقریباً وہی رپیٹ ہوتے ہیں نا, وہی بار بار آتے ہیں, تو سب کے لیے دروازہ کھل جائے گا. اور ماشاء اللہ آپ کے لیے ایک ماشاء اللہ اللہ پاک نے جو اس میں رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کا نظام مل جائے گا. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اسی چیز کے لیے مشائخ کے پاس لوگ جاتے ہیں, اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے, کہ ہم لوگ اس شر سے بچ جائیں جو نفس کے اندر رکھی گئی ہے, نفس ہمارا اس کے شر سے بچ جائیں. دل جو کہ اللہ پاک کے معرفت کے لیے بنا ہوا ہے, وہ جو دنیا کے محبت میں گرفتار ہیں اسے دنیا کے محبت کو نکال لیں, اور پھر اس میں اللہ پاک کی معرفت آ جائے. اور عقل جو کہ اللہ جل شانہ جیسا چاہتا ہے کہ اس طرح کر لے اس پہ آ جائے, بجائے اس کے جیسے نفس چاہتا ہے اس کے مطابق. جیسے ڈاکو ہوتا ہے, ڈاکو بھی تو عقل استعمال کرتا ہے نا, وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ بالکل تمام راستے جس کے ذریعے سے اس کا پتہ چل سکتا ہے وہ راستے مضبوط کر دیتا ہے, اور اتنا مطلب کنفیوژن پیدا کرتا ہے کہ وہ کوئی معلوم ہی نہیں کر سکتا کس نے ڈاکہ ڈالا ہے, اور اپنے عقل سے کرتا ہے. پولیس والے بھی عقل سے کام کرتے ہیں, کہ وہ پھر ویسے رستے معلوم کرتے ہیں، ایسے طریقے معلوم کرتے ہیں کہ وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں، تو دونوں طرف عقل چل رہا ہے آج. لیکن جو عقل اللہ کے لیے ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ جو صحابہ کرام جو تھے، وہ ان کی بات الگ تھی. وہ جو ہے نا، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کی تھی، لہٰذا عین وقت پہ ان سے ایسی چیزیں وجود میں آ جاتی جو باقی لوگ ان سے آج ہوتے تھے. وہ مطلب جو ہے نا، وہ اپنا کام اس کے ذریعے سے کر لیتے. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ نظام نصیب فرما دے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ مختصر ہونا چاہیے تو تھوڑا مختصر کر لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم.